أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. معزز دوستو، کل آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ تمام تعریفوں کا استحقاق صرف حق تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام صفات کمالیہ کے رکھنے والے ہیں اور تمام صفات ناقصہ سے پاک ہیں، جو پورے عالموں کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں. ان کی عظیم الشان صفات میں الرحمن الرحیم صفت رحمت کو بتلانے والے اسماء مبارکہ ہیں، اور روز جزا کے مالک بھی حق تعالیٰ ہیں. اتنا جب کوئی پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ میں، تو پروردگار عالم کی عظمتوں کے استحضار کی وجہ سے ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کو بیتاب ہوتا ہے، اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کے اندرون میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خصوصیات تو بجز حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں، اسی لیے عبادت بھی بجز حق تعالیٰ کے کسی کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اب اس کے بعد میں وہ ایاک نعبد کہتا ہے. بالکل آپ دیکھیں صیغے الگ الگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے. تو جو ایسا ہے، جو ایسا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ حاضر نہیں ہے. غائب کے لیے کیسے کلمات بولے جاتے ہیں، ویسے کلمات سے اب تک کلام چل رہا، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں ان کی عظمتوں کا استحضار ابھی درجے گویا بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ غائب نہیں، حاضر ہے. اسی لیے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے. اب تک کیا بول رہا تھا؟ وہ اللہ جو ایسا ہے، وہ اللہ جو ایسا ہے، اور اب کہتا ہے اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. عبادت کے بارے میں کل آپ حضرات نے سنا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی عبادت ہوگی، حق تعالیٰ جل شانہ ہی کی عبادت ہوگی، اور حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کوئی شکل کسی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی کسی اور کے لیے. اب وہ کیا شکلیں ہیں معروف، وہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھی جائے گی. روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں رکھا جائے گا. زکوٰۃ، صدقات، خیر خیرات صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہی کیے جائیں گے. قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوگی. نظر منت صرف اللہ سے مانگی جائے گی. طواف صرف اللہ کے مخصوص گھر کا ہوگا، وہ گھر جو مکے میں ہے، جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ. ورنہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، مگر مسجد کا طواف نہیں کر سکتے. مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، طواف نہیں کر سکتے. طواف صرف بیت اللہ کا. اے جمال مضطرب، کہہ دے یہ صاف، صرف بیت اللہ کا جائز طواف، کہیں اور کے چکر نہیں. دعا صرف اللہ سے مانگی جائے. یہ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نا، یہ شکلوں میں سے کوئی سی بھی شکل اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کی گئی، تو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا کہلائے گا، اور شرک ہے. شرک ظلم عظیم. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. یہ ایک معروف تعریف ہے شرک کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معروف لیکن نہایت جاندار تعریف بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ جتنی چیزیں مخصوص ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو مخلوق میں اصالتاً ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے، اور مخلوق کی جو خصوصیات ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر کہلاتا ہے، جس کی چیز ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی چیزیں بندوں میں نہیں ثابت کرنا، بندوں کی چیزیں اللہ میں نہیں ثابت کرنا، جس کی چیز اس کو دینا، بہت بنیادی تعریف ہے یہ، مگر سمجھ میں نہیں آئی ہے سوال ہمارا۔ دیکھو الرزاق اللہ کا نام ہے، اس کے معنی ہے روزی دینے والا، تو یہ ان کا کام ہے نا، کسی اور کو روزی دینے والا بولے تو کیا ہوتا، تو ان کی چیز کس میں ثابت کرے، مخلوق میں۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوں، بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ کی جو چیزیں ہیں مخلوق میں نہیں ثابت کروں۔ الشافی اللہ کا نام ہے، شفا دینا ان کا کام ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں، تم سونا شروع کر دیے۔ ارے بھائی، نظام الدین حاضری ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے، اس وقت میں قاری ظہیر صاحب خطاب فرما رہے تھے، تقریر کر رہے ہیں، وہ ایک نوجوان سورا تھا، کوئی صاحب سورے تھے بیچ میں، وہ بیان کر رہے تھے اس مسئلے کو کہ بھائی دین کا سرمایہ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا، دین زندگیوں سے جا چکا، کتنا بڑا نقصان ہے، اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یوں کہے کہ بھائی اگر ہمارے اگر کسی کے گھر کی کوئی نوجوان لڑکی 16 سال کی 18 سال کی کہیں گم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، سب فکر مند ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، جب تک کہ مل نہ جائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ یہ بیان فرما رہے تھے، دین ایسے ہی ہمارے پاس سے آج رہا نہیں ہے، اتنی قیمتی چیز وہ گیا تو کوئی بے چینی نہیں، یہ سمجھانے کے لیے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک صاحب سو رہے تھے، اب اس کی نیند کو بھگانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ او اللہ کے بندے، 16 سال کی لڑکی غائب ہو گئی، تم سو رہے۔ نیند بھگانے کے لیے وہ شفا دینا اللہ کا کام، کسی اور کو شفا دینے والا بولے کیا ہو جائے گا، سمجھنا۔ اچھا، بہت زندگی بھر میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کسی فرد کو کرنی ہے وہ اس بات کی کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو شرک کا سبب ہو، اور کوئی بات ایسی نہ ہو جو شرک کا سبب ہو، اور کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو شرک کا ذریعہ ہو۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اس کی کرنی ہے، عبادات کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن کبھی کچھ کوتاہی ہو گئی تو کام چل جانے کی توقع ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے، باقی جسے جائیں گے معاف کر دیں گے۔ اس لیے کوئی بات ایسی مت بولنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی عقیدہ ایسا نہیں رکھنا جو آدمی کی توحید کو متاثر کرتا ہو۔ سب سے بڑا سرمایہ توحید کا، توحید و ایمان سب سے بڑی چیز۔ شفا کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنا شرک ہے، رزق کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنا شرک ہے، آل اولاد کوئی دوسرے دیتے بول کے سمجھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولاد تو ہم دیتے ہیں، یہاں بولی میں یشا و اناسا، جس کو چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ, جس کو چاہتے ہیں ہم بیٹے دیتے ہیں, اور یوزف بھی جو ہم ذکران و اناسا, اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے اللہ چاہتے ہیں بے اولاد رکھ دیتے ہیں, ان کا کام ہے وہ, کوئی دوسرا نہیں دیتا. زندگی کے تمام امور سے متعلق اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو ایاک نعبد کے ذیل میں کچھ بات آپ کو کل سنائی گئی تھی, اس کا کچھ مزید وضاحت والا حصہ گویا آ گیا سمجھیے. آج آپ کو سنانا ہے ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. یہ عبادت اور استعانت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اسی لیے بعض علماء نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کئی جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی, منازل السائرین فی شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو آج مدارج السالکین بھی بولتے, کئی جلدوں پر مشتمل, باریک عبارت, بڑا صفحہ ہے, اتنا تفصیلی مضمون ہے عبادت اور استعانت کا. مولوی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے اس کتاب کا, جو مولوی ہیں چونکہ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اس واسطے ان کو پڑھنا چاہیے, ان کا مشورہ بھی دینا مشکل ہے, لیکن مولویوں کو تو ذوق آنا چاہیے اس کو. اور ماشاء اللہ یہاں کئی ایک مولوی ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں. آپ حضرات نے الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات سنی ہے کہ سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے حق تعالیٰ ہیں. جب ضرورتوں کے پورا کرنے والے وہ ہیں تو پھر ہم مدد کس سے طلب کریں گے؟ جو ضرورت پورا کرنے والا ہے اسی سے کریں گے, یا جو ضرورت والا ہے اس سے کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اس سے مدد طلب کی جائے گی. اب حق تعالیٰ جل شانہ سے مدد حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ایک تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاة, اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے, اور اللہ سے مدد طلب کرو صلاۃ کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے. اب اپنے کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے, نہ صبر کر رہے ہیں نہ صلاۃ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, وہ بھی نہیں کرے یہ بھی نہیں کرے, تو ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو کم از کم اس سے مانگ رہے ہیں ویسا بھی نہیں کر رہے, پھر کیا کر رہے ہیں؟ ضرورتوں والے کی طرف رخ کر رہے ہیں, ضرورت پورا کرنے والے کی طرف نہیں, جو خود ضرورتوں والا ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. بتائیے کہ یہ بھی ضرورت مند وہ بھی ضرورت مند, ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند سے یوں کہے کہ میری ضرورت پوری کر دیجئے تو ان کیا بولیں گے؟ اسی لیے بزرگوں نے بتایا کہ ہاتھ صرف انہیں کے آگے پھیلانا چاہیے جنہوں نے ہاتھ عطا فرمائے. اللہ نے ہاتھ دیے, ہاتھ کیا دیے ہیں؟ کشکول دیے ہیں, ایسا بنا دیا تو کیا بن جاتا, کیا بنتا تھی؟ کشکول ہی نہ بنتا, پیالہ دے دیے ہاتھ میں, کچھ ہونا ہے تو ایسا کرو. ایک لطیفہ یاد آیا میرے, بہت دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا تھا حرم شریف حرمین شریفین کی, تو ایک ایسے ساتھی ساتھ میں تھے جن کو نل سے پانی لینے کا سسٹم معلوم نہیں تھا, تو وہ ٹوٹی کے پاس جا کے اس کے اوپر ادھر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ میں ہمارے ایک دوست تھے, انہوں بولے ویسا نہیں آتا جی, پانی ویسا نہیں دیتا, تم منگو دیتا تھا. خالی ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھنا بس, اور مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے, عارضی سے انکساری سے مانگنا چاہیے. اس کی متعدد صورتیں شکلیں بزرگوں نے بیان کی ہیں ہمارے اپنے حالات کے حساب سے. ہر حالت میں مدد مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے, جیسا حال ہے ویسی مدد مانگو, ویسا طریقے سے مانگو, مانگنے کا وہی ذریعہ اختیار کرو جس میں ہمارے اپنے حالات کے حساب سے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری غلطی معاف ہو جائے. ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا گناہ معاف کر دیا جائے. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو, اللہ بخشنے والے. تو اللہ پاک ہی نے بتایا کہ ایسی حالت میں اپنے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پانے کا ذریعہ کیا ہے, استغفار ہے. اسی لیے بتایا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو اب مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں, اور توبہ ایک بہت عظیم عمل ہے, شریعت کا اہم ترین حکم ہے, اور کوئی ایکاد جگہ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں آیا ہے, متعدد مقامات پر آیا ہے. اور توبہ کرنا فرائض میں سے ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا بھی کیا ہے, فرض ہے, لازمی ہے. اس لیے توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھیں. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے تین چار اجزاء ہیں, وہ پورے اجزاء مل کے توبہ بنتی. جیسے توبہ چار حرفوں سے بنا ہوا ہے نا, ایسے ہی اس کے بھی تین چار اجزاء ہیں جس سے حقیقی توبہ وجود میں آتی. پہلا جز ہے اس کا, جو غلطی ہو گئی, جو گناہ ہو گیا, اس پر ندامت اور شرمندگی کا پایا جانا. اور دوسرا ہے معافی مانگنا اور آئندہ نہیں کرنے کا قصد کرنا. تیسرے ہے جس کا حق ہے مخلوقات میں سے وہ گناہ سے متعلق, یا تو اس کا حق اسے دے دینا یا پھر اس سے بھی معافی مانگ لینا. تو ندامت ہے, مغفرت کی طلب ہے, آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ ہے, اور وہ گناہ کا تعلق اگر کسی مخلوق سے ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لینا یا اس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے دینا. یہ تین چار چیزیں مل کے توبہ بنتی. جیسے لفظ توبہ چار حرفوں سے بنا, ویسے ہی حقیقی توبہ بھی یہ تین چار اجزاء سے مل کر بنتی. ورنہ تو جہاں کہیں بھی توبہ کی تقریر سنیں گے لوگ, ہاں بولیں گے یار نسخہ بہت اچھا ہاتھ آیا ہے, اس کے پیسے مار لو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, چوری کر لو اور دو رکعت نماز توبہ پڑھ لو, اس کا سونا چرا لو, دو رکعت نماز توبہ پڑھ لو, اس کی زنجیر اڑا لو. زنجیرہ بھی اڑا لے رہے ہیں آج کل, حیرت ہوتی دیکھ کے اخبارات میں. اور بعض بعض نوجوان تو ایسے ہیں کہ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ رشتے کے لیے یہ جگہ رشتہ طے ہوا تو گھر کی خواتین بات چیت کرنے کے واسطے گئے لڑکی والوں سے, تو لڑکے کی ماں نے لڑکی کی ماں سے کہا وہ کیا کیا دینا کیا ہے کیا نہیں بول کے پوچھتے نا, یہاں تو کوئی دیو بول کے بولنے والا تو نہیں ہے نا. اچھا یاد رکھو جو ہونا ہے بول کے بولنے والا ہے نا, ذرا اٹھ کے کھڑے رہ کے منہ دکھا دیا تو اچھا ہے, شرم سے گڑ جانے کی بات کہ مرد ہو کر آدمی عورت سے سوال کرتا ہے, بچی والوں سے مانگ کرتا ہے, فہرستیں پوچھتا ہے, مطالبات کرتا ہے, اور بچپنے سے لے کے شادی کرنے کی عمر تک کا جتنا خرچہ ہوا پورا حساب کتاب کر کے ڈال رہے ہیں. ایسا معلوم ہونا جیسے کوئی گھوڑا ہے جسے بیچا جا رہا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو, وہ یہ کہ جب شروع سے ہی پوری طریقے سے उस पर डिपेंड रहेंगे अपने मसले, तो उन्हें आने के बाद में बोलती अब तुम पूरी तरह मेरे कंट्रोल में, मैं बोले ऐसा तुम सुनना। तो वो लड़के की माँ लड़की की माँ से बोल रही है क्या क्या होना है, बोले तो जो फेरिस्त सुना रहे हैं उनमें से एक फेरिस्त जंजीर भी होना, सोने की जंजीर भी, बच्चा बोल रहा है सोने की जंजीर भी। तो माँ को हैरत हुई, बच्ची की माँ को, अरे बच्चा है उसको सोने की जंजीर कह के वास्ते है? तो नहीं नहीं उसकी ख्वाहिश है, कहते गले में डाल लेता। अजीब सूरत हाल है इस वक्त में, उम्मत इस किस्म के मसाइल में इतनी घिरी हुई है कि घुन घुन की तरह खा जा रही है उम्मत। ये बीमारी कर्ब में मुब्तला है इस वक्त में माहौल और माशरा, बेहयाई के रास्ते और दरवाजे खुल रहे हैं, अखलाकी इन्हितात बढ़ रहा है, बुराइयों के वजूद में आने का अहम तरीन एक सबब यह भी है। और बच्चियां जब बेहयाई पे उतर कर नाजायज ताल्लुकात कायम करने लग गईं, तो एक साहब ने उसके बाप को इत्तला दी फ़ोन करके कि आपकी लड़की फलाने ज़िले से यहाँ पहुँची हुई, फलाने होटल के कमरे में मुकीम है और वहाँ बाज़ बच्चों की आमद और रफ्त है, आप अपनी बच्ची का जायज़ा लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या करें, उसकी उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही, वही जरूरत हम लोग क्या कर सकते। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि कुछ मत पूछो। तो इस पर सुना रहा था मैं कि साहब इनके उनके हुकूक दबा के मार के, ऐसा थोड़ा है कि अल्लाह माफ कर दे गलती हो गई, उसके 1,000 रुपये चुरा लिया था, काम चल जाएगा। तौबा किसे कहते हैं समझो। अच्छा हमारे मशायख में से एक शेख के पास में एक साहब आए, आगे कहने लगे कि हज़रत मैं अपनी इसलाह के मकसद से आया हूँ, आपसे बैत होने के वास्ते आया हूँ। हमारे ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगे, कुछ क्या हालात हैं तुम्हारे बताओ, कि जिम्मेदारी है वो उसका क्या करोगे, अगर मेरे पास आ गए तुम यहाँ पड़ जाओगे खानकाह में, तो तुम्हारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके क्या करोगे। कहने लगे नहीं साहब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़ी हैरत हुई उनको, कैसे कैसे आदमी जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको बुलाया, बुला के पूछे कि बाबा क्या करते थे तुम। कहने हजरत मैं चोर था। अच्छा चोर थे, फिर कितनी जगह चोरी करे होंगे। बहुत जगह करा, बोले यादवाद भी है कुछ, कुछ याद है कुछ नहीं है। कहने अच्छा फेरिस बनाओ, जा जा की याद है वो फेरिस बनाओ। फेरिस बना के लेके आए, फरमाया कि पहले जाओ जितनी जगह से तुम चोरी करके आए हैं उतनी जगहों पर जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, जिसका जितना पैसा लिए थे वो पहले वापस करो, फिर उसके बाद में मेरे पास में आओ। और अगर तुम वापस नहीं कर सकते हैं तो ऐसी सूरत में उसके पास जाके बोलो कि मैंने ये गलती की है, तुम्हारा ऐसा मैंने हक दबाया है, अब मैं अदा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, उसके बाद मैं फिर आओ मेरे पास। दीन को इतना आसान समझ लिया लोगों ने, जो जी में आया कर लो बस, किस्सा ख़त्म। और तौबा की हकीकत जाने बगैर जिंदगियाँ गुजर जा रहे हैं लोगों की। तो तीन चार चीज़ों के मजमूए का नाम तौबा है। नदामत होना, एक बात और भी याद रख लीजिए, ये नदामत पर मुझे याद आया, इस्तिग़फ़ार पर मुझे याद आया, ग़ालिबन हज़रत शाह अबरारुल अख़साब रहमतुल्लाह अलैह से या किसी बुज़ुर्ग से किसी ने कहा कि हज़रत मुसलमानों के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, इनके लिए इस बस्ती से निकलने के लिए दुआओं का बड़ा अहतमाम हो रहा दुनिया भर में, हरम मक्का में दुआ हो रही, हरम मदीना में दुआ हो रही, हर हर मस्जिद में दुआ हो रही, हर जुमा में खतीब खुतबे में दुआएं मांग रहे हैं, हज़ारों लाखों आइम्मा खुतबा दुआओं का अहतमाम पूरी उम्मत के लिए कर रहे हैं, फिर भी हालात ऐसे ही हैं, क्या बात है। तो उन्होंने एक बहुत सादे अंदाज में बात समझाई, यानी एक आदमी दुकानदार था, अपने जवान बेटे को उसने दुकान पर काउंटर पर बिठा लिया कि मेरे साथ तुम बैठो, कारोबार करो, सीखो, इसलिए कि बाद में तुम्हारे को संभालने का है, साथ रहेंगे तो तजर्बा हो जाएगा। उसको काउंटर पर बिठाए, कभी वो बैठ जाते, कभी इसे बिठा देते। अब बच्चे ने देख लिया कि बाबा जान नहीं है, मेरे को काउंटर पर बिठा के गए हैं, मौका अच्छा है, बोल के तिजोरी में से हाथ साफ करने लगा। हमारे पास की उर्दू भी अजीब गरीब किस्म की, हाथ मैला कर लेने को हाथ साफ करना बोलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब पैसा जाता रहा तिजोरी में से, बाप को मालूम हो गया तो उसने सख्त नाराज होकर बच्चे को निकाल दिया दुकान से, कहा कि चले जाओ तुम यहां से, अब तुमको यहां आने की जरूरत नहीं है, आने की इजाजत नहीं, तुम इधर फटक के मत देखना, निकाल दिया। बच्चा गया, माँ से बोला कि बाबा निकाल दिए, तो माँ बोली बच्चा है बिठा लो, नहीं सुन रहा। तो बीवी के नहीं सुने तो अम्मा की सुनते कि क्या है कि बाबा की अम्मा की, उसको जाके उनकी वालिदा से बोले, उन्होंने बोले तो भी नहीं सुन रहा, वालिद के वालिद से बोले, उन्होंने बोले तो भी नहीं सुन रहे, नानी से नाना से बोले तो भी नहीं सुन रहे, तो कोई बोलेगा तो अरे खानदान के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, सुन लेना था, कई को नहीं सुन रहे आखिर। तो बाबा बड़ी अजीब बात बोला, बोला किसी के बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बिठा लेने के वास्ते उन्हें बोलना, मेरे से गलती हो गई आइंदा नहीं करता। नजाकत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हैं, वो मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे हैं, हरम के इमाम साहब बोल रहे हैं, मदीने के इमाम साहब बोल रहे हैं, जिसके वास्ते बोल रहे हैं उन्हें नहीं बोल रहा, मेरे से गलती हो गई माफ कर दीजिए। आज हमारे अंदर जो खराबी है वो ये कि गुनाह का या तो एहसास नहीं है, और अगर गुनाह का एतराफ है तो शर्मिंदगी नहीं है, इस्तग़फ़ार नहीं है, माफी मांगना नहीं है, आइंदा नहीं करने का इरादा नहीं है। इस वास्ते तौबा, गुनाहों वाली हालत में अल्लाह से मदद मांगने का तरीका तौबा और इस्तिग़फ़ार है, और तौबा इस चीज़ का नाम है। ऐसी तौबा इस क़दर पसंद है मौला को, इस क़दर पसंद है मौला को कि अगर कोई बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह महबूब बना देते हैं, महबूब महबूब बना लेते हैं। उसको समझाने के लिए हमारे हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बच्चे को माँ ने नहला कर धुला कर साफ सुथरा करके अच्छे कपड़े पहना के खुशबू मल के छोड़ दी, बच्चा तो बच्चा ही होता, उसको उसके उसको साफ सुथरा बनाने में कितनी मेहनत लगी उसको एहसास नहीं रहता, उसका सीधा जाता मिट्टी में खेलना शुरू कर देता, साफ सुथरा फूल जैसा बच्चा जाके मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया, खेलते खेलते वो बाल फेंका तो बाल जाके नाली में गिरा तो इन्हें भी नाली में उतर गया, बाल दौड़ते दौड़ते कीचड़ में चला गया तो ये भी बाल को लेने के वास्ते कीचड़ में चला गया, हाथ कीचड़ में मुलव्वस, कपड़े कीचड़ में मुलव्वस, पांव कीचड़ में मुलव्वस, अभी एकदम साफ सुथरा था अभी एकदम गंदा हो गया, किसी ने आके इत्तला दी, जरा बच्चे की खबर लो देखो उसका क्या हाल है, जाके देखे गुस्से में भी फर जाती हूँ, इतनी मेहनत करके तो उसे साफ सुथरा करके कपड़े वपड़े पहना के भिजाई थी, अब का अभी फिर गंदा कर लिया, बड़ी नाराज हो गई, उसको पकड़ के लाती है, हजरत भी बताने का एक खास अंदाज था हजरत का, कैसा पकड़ के लाती, बाएं हाथ से ऐसा लटका लेके लाती कहते, उठा लेती नहीं, खींचती हुई ला के सीधा लिया के हम्माम में उसे बिठाती, और बेटी को बोलती जरा गर्म पानी ला, बेटे को बोलती जरा कड़वा साबुन ला, अब उसको बिठा के ज़बरदस्ती गरम गरम पानी और साबुन ये वो डाल के मलती है, वो चीखता है चिल्लाता है रोता है लाल पीला होता है, मगर माँ छोड़ती नहीं उसको, और जब धुला कर उसे साफ सुथरा कर देती है तो अब बेटी से कहती है जरा नरम किस्म की साफ तुवाल ले लेके, अब उस साफ तुवाल में उसको लपट लेके उसको उठा लेके जाती है, वहाँ से लटका लेके लाई थी, अब उठा लेके जाके अच्छी साफ जगह बिठा के پورا بدن پوچھ کے پھر اس کو پاؤڈر وغیرہ لگا کے پھر اچھے کپڑے وپڑے پہنا کے نہ صرف یہ کہ اس کے دو بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھا کے چومنا شروع کر دیتی بلکہ بابا کو بھی دیتی کہتے یہ لیجیے آپ کا منا جی. جب تک گندا تھا اس وقت تک ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور جب صاف ستھرا ہو گیا تو گویا محبوبیت کا اور محبیت کا اظہار کرتی ہے. میرے دوستو پروردگار عالم کا بھی نظام بڑا عجیب ہے. بندے کو انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ بنایا لیکن یہ غلطیاں کر کر کے جب گندا ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو ویسا ہی چاہنے لگتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں, محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ کا پسندیدہ بننے کے واسطے کیا کرنا, دیکھو قرآن کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں. سچی پکی توبہ کرو, آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ رہنا اس میں. غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کریں لیکن ارادے میں نہیں رہنا کہ پھر بھی کر لیں گے پھر توبہ کریں گے, یہ نہیں رہنا ہے. اسی لیے مومن کی اللہ کے پسندیدہ بندے کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ یہ فرمایا کہ یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا, جو غلطی ہو گئی اس پر اصرار نہیں کرتا ہے, بار بار نہیں کرتا کسی چیز. اب ذرا دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے. ایک وقت فلم دیکھ لیے سمجھو, ہے نا بچے دیکھ رہے ہیں, ذرا غور سے میرے کو فلم بولتے ہیں, ذرا میں چوکر نہ ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ گندی قسم کی فلم دیکھ لیے, ایک مرتبہ دیکھے تھے, یہ دیکھو کہ اصرار کر رہے ہیں کیا. آج دیکھے کل دیکھے پرسوں دیکھے, کتنے وقت دیکھے, 100 وقت دیکھے, 200 وقت دیکھے, 400 وقت دیکھے. گناہ پر اس قدر اصرار, ہر قسم کی غلطی کا یہی عالم ہے. گانا سننا اصرار کے ساتھ چل رہا, گالی دینا اصرار کے ساتھ چل رہا, گانا گانا اصرار کے ساتھ چل رہا, فلم دیکھنا اصرار کے ساتھ چل رہا, جھوٹ بولنا اصرار کے ساتھ چل رہا, دھوکہ دینا اصرار کے ساتھ میں چل رہا, ظلم و زیادتی اصرار کے ساتھ میں, دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا اصرار کے ساتھ میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار نہیں کرتے بندے. اس واسطے اب کے جو عشرے مبارکہ میں حاضر ہیں نا, تو جتنے حاضر ہیں سب یہ پورے یہاں سے ارادہ کر کے جانا کہ انشاءاللہ اب سے ہم گناہ کو بالتکرار بالاصرار نہیں, سچی پکی توبہ کر کے جانا, دلے دلائے صاف ستھرے ہو کے جانا. عید تو اس کی ہے نا, عید تو اسی کی ہے, ورنہ اس کی کیا عید ہے؟ جو اللہ کا پسندیدہ نہیں بنا اس کی عید کیا ہے کہ عید, جو اللہ کا پسندیدہ بنا اس کی ہے عید تو. اور اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے سچی پکی توبہ سے. تو گناہوں میں مدد مانگنے کا طریقہ توبہ ہے, حاجتوں میں مدد مانگنے کا طریقہ, ضرورتیں آدمی کو پیش آتی, اکثر لوگ ضرورت مند کسی نہ کسی اعتبار سے ضرورتوں میں, کسی کو دینی ضرورتیں ہیں, کسی کو دنیاوی ضرورتیں ہیں, کسی کی جسمانی ضرورتیں ہیں, کسی کی روحانی ضرورتیں ہیں, کسی کی ظاہری ضرورتیں ہیں, کسی کی باطنی ضرورتیں ہیں. ضرورتیں تو بے حساب ہیں لوگوں کی, اور اسی صورت میں کیا کرنا. اللہ سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ اللہ سے دعا کا کرنا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعا, بے قرار کی پکار کون سنتے ہیں؟ اللہ ہی تو سنتے ہیں. جس کی جو ضرورت ہے جو مسئلہ ہے, یہاں پر پہنچ کر ایک بات اور بھی سن لیجئے, بعض لوگ جو ہے بزرگوں کے پاس میں دعائیں لینے کے واسطے آتے, تو وہ یہ چاہتے ہیں دعا لینے کے واسطے کہ پورے ایک گھنٹہ ان کی سننا. اب ایک مریض کو ایک گھنٹہ اگر دیے انہوں حالات سننے کے واسطے, تو ایسی ضرورت میں کیسے کام چلے گا؟ उन्होंने जो दुआ दे रहे हैं वो सब जानने, सब कुछ जानने वाले से मांगने की दुआ दे रहे हैं। अब उसको नहीं मालूम है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या हालात हैं, या उनको भी सुनने की जरूरत है। तो दुआ एक ऐसी चीज है कि अगर वो कहीं से मिल जाए मख्तसर सी, हालात सुनो या ना सुनो काम बन जाता है। और बास का तो हाल भी बड़ा अजीब है। एक साहब एक बुजुर्ग के पास में आ गए, आजकल अजीब गरीब किस्म की एक नई परेशानी क्या है, जो भी हाफिज साहब हैं उनका आमिल साहब भी होना ज़रूरी है, जो आलिम साहब हैं उनका आमिल साहब होना ज़रूरी है, जो मुफ्ती साहब है उनका आमिल साहब होना ज़रूरी है। आमिल साहब बोले समझ रहे हो ना, एक है अमल करने वाला और एक है वो इलाज मुआवजा करने वाला। वो इलाज मुआवजा वाले को आमिल बोलते हैं हमारे पास की इस्तेलाह में। हालांकि ऐसा कोई कोर्स वहाँ नहीं पढ़ाते, मगर लोग ऐसा समझते हैं कि बस यही काम है बस। बल्कि आजकल तो मशायख का भी यही काम है बस, इलाज मुआवजा करना। और कई एक तो मुरीद भी इसी वास्ते होते हैं क्योंकि कुछ परेशानियाँ हैं उसका इलाज कर लेते हैं, कुछ वजीफे दे देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, उसका इलाज हो जाता है। इस बात से याद रखना चाहिए इस बात को कि आमिल साहब भी बीमार होते नहीं होते, उनको भी परेशानियाँ आते हैं कि नहीं आते, मौलवी साहब को, इमाम साहब को, पीर साहब को, है ना, उनके हाथ में क्या है। तो एक बुज़ुर्ग के पास में एक साहब आ गए, हजरत ये हालात हैं वो हालात हैं, तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो। उनके भाई मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, जो करते हैं उनके पास में जाओ। नहीं नहीं हजरत मैं कह नहीं जाता, बस मैं आपके पास में आया हूँ, आप ही देना। अरे भाई मैं सीखा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, क्या दूँ तुम्हारे को। कह लगे वो सब मेरे को नहीं मालूम है, मैं मसला ले लेके आया हूँ, मेरे को आप तावीज़ देना। पीछे ही पड़ गए। तब उन्होंने एक छोटी चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? ए अल्लाह मैं जानता नहीं और ये मानता नहीं, इसका क्या मसला है, पूरा कर दीजिए, चिट्ठी लिख के दे दीजिए। और कभी कभी हमारे को भी करना पड़ता है। भाइयों अपनी जो जरूरत है उस जरूरत में अल्लाह से मदद मांगने का तरीका दुआ है, इसे याद रखो। अब दुआ, दुआ की तफसीलात, दुआ के आदाब और बाकी मदद मांगने के तरीकों का मुजाकरा इंशाअल्लाह ताला आइंदा मुलाकात में। इस वास्ते के इशराक का वक्त हो गया है। अल्लाह जल्ल शानहू से इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين